بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن بالخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويذر المستكبرين ويبلغ ملوكا ويستخلف آخرين. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين الذي ببقائه بقيت الدنيا وبيمنه رزق الورى وبوجوده ثبرت الأرض والسماء وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا وعجل لهم اللهم ظهوره فإنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله
اللهم صل على محمد وآل محمد.
حضرت محترم ہماری گفتگو جو ہوتی رہی ہے وہ امت کے عروج و زوال کے اسباب اور عوامل کے اوپر ہے. ہم نے کوشش کی کچھ قرآنی آیات سے استفادہ کریں, کچھ نہج البلاغہ سے استفادہ کریں, تاکہ یہ پتہ چلے کہ قومیں کس طرح عروج کی طرف جاتی ہیں اور کن وجوہات کے بنا پر زوال پذیر ہوتی ہیں. بہت ساری باتیں ہم نے کرنے کی کوشش کی, کچھ نہیں بھی کر سکے. یقیناً ہر موضوع کا اپنا ایک اسکوپ ہوتا ہے. عدل اور ظلم پہ ہم نے بات کرنے کی کوشش کی, علم اور جہل پہ ہم نے بات کرنے کی کوشش کی, اتحاد اور اتفاق اور انتشار اس پر ہم نے بات کی, خواص کے بارے میں ہم نے بات کی, طبقات کے بارے میں بات ہوئی. الغرض مختلف پہلو ہیں, کچھ ہو گئی کچھ نہیں ہو سکی. بہرحال آخری حصہ اس کا ہے اور آخری جو عامل جس کی طرف آج ہم اشارہ کرنا چاہتے ہیں وہ ہے جہاد. دیکھیے, جو قومیں دنیا میں عروج کی طرف گئی ہیں, کوئی بھی قوم جب ترقی کرتی ہے آگے بڑھتی ہے تو کچھ اس کے دوست ہو جاتے ہیں کچھ اس کے دشمن ہو جاتے ہیں, خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم. اور اس قوم کے خلاف سازش شروع ہو جاتی ہے, پلاننگ شروع ہو جاتی ہے کہ یہ اتنے آگے کیوں جا رہی ہے. سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ ایک قوم کو ایک سازش ناپذیر قوم بننا چاہیے. آپ سازش کرنے والوں کو نہیں روک سکتے, سازش کرنے والوں کا کام سازش کرنا ہی ہے, وہ تو کرتے رہیں گے, وہ آپ کے قابو میں نہیں ہے, وہ آپ کے کنٹرول میں تو نہیں ہے. آپ کو کرنا یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہوتا ہے کہ وہ سازش بے شک کرتے رہیں لیکن وہ سازش کامیاب نہ ہو. یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح ہم جس انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں, جس قسم کی غذا استعمال کر رہے ہیں, جس طرح کا پانی پی رہے ہیں, تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں, وائرس ہیں, بیکٹیریا ہیں جو ہم پر حملہ آور ہوتے رہتے ہیں. پانی کے ذریعے جا رہے ہیں, غذا کے ذریعے جا رہے ہیں, ہوا کے ذریعے جا رہے ہیں اور بہت ساری چیزیں. تو اس پورے انوائرمنٹ کو بالکل نیٹ اور کلین کرنا ہمارے بس میں تو نہیں, اور ہر وقت فلٹر لگا کے بھی نہیں ہو سکتے. تو ہوتا یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک ایسی خدا مجالم کی طرف سے امیونائزیشن پاور رکھی گئی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ بیماریاں یہ وائرسز حملہ آور تو ہوتے ہیں لیکن اس انسان کو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے. اور جس دن ہمارا یہ دفاعی نظام کمزور ہوا اس دن بیماری حملہ آور ہو جائے گی. یہ ہوتا ہے نا. تو اسی طرح قومیں ہوتی ہیں کہ وہ جو ان کے مخالفین ہیں, وہ جو دشمن ہیں, وہ جو حسد کرنے والے ہیں, وہ کیوں چاہیں گے کہ کوئی قوم عروج کی طرف جائے. ہر قوم کے ساتھ ہوتا ہے, چاہے وہ قوم جس قدر بھی اعلان کر دے کہ جی ہم تو بہت پرامن ہیں اور ہم تو کسی سے جنگ نہیں چاہتے, لڑائی نہیں چاہتے, لیکن کچھ لوگ پھر بھی اس کو چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے اور وہ اس کے خلاف کچھ نہ کچھ سازش کرتے رہیں گے. اب اس قوم کے اندر اتنا شعور ہونا چاہیے اور اس کی لیڈرشپ کے اندر وہ ویژن ہونا چاہیے, بصیرت ہونی چاہیے کہ وہ سازش بے شک کریں لیکن وہ سازش کامیاب نہ ہو, اور وہ قوم ایک سازش ناپذیر قوم بن جائے. یہ بات کرنا جتنا آسان ہے, عمل کرنا اتنا ہی مشکل ہے, آئی نو, لیکن یہ کہ بات میں عرض کر رہا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں کے خلاف ایک تو ہم لوگ ایک کانسپائریسی تھیوری کے قائل ہو گئے ہیں. ہر چیز کے اندر ہمیں سازش نظر آتی ہے, اپنے نالائقین میں بھی سازش نظر آتی ہے دوسروں کی. ہم ہر چیز میں پیچھے ہٹتے چلے جا رہے ہیں, ہم ہر میدان میں ناکام ہو رہے ہیں, ہماری زحمتیں نہیں ہیں, کوشش نہیں ہے, اس کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں, محنت کرنے کو تیار نہیں ہے, اس کے لیے جو ضروری عوامل ہوتے ہیں وہ فراہم کرنے کو تیار نہیں ہے. بس ہم نے یہ طے کر لیا ہر چیز کے پیچھے کسی اور قوم کی سازش ہے. تو یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ ایک کانسپائریسی تھیوری کے آپ قائل ہو جائیں اور ہر چیز میں بس دوسروں پہ الزام ڈال دیں کہ کسی اور کی وجہ سے ہم پیچھے رہ گئے, کسی اور کی وجہ سے ہم ناکام ہوئے. تو ایسا نہیں, لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ قوموں کے خلاف کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے. تو جب کوئی قوم آگے جانے کی کوشش کرتی ہے تو کچھ لوگ اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایک تو پہلو سازش والا ہے, دوسرا پہلو یہ ہے کہ بعض اوقات یہ سازش اتنی قوی ہوتی ہے کہ وہ مقابلے پہ آ جاتے ہیں, جنگ پہ ادھر آتے ہیں. ایسی صورت میں دین اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ تمہاری طرف سے کبھی پہل نہ ہو. اسلام جنگ نہیں چاہتا, اسلام امن چاہتا ہے, اور اسلام جو ہے وہ سلامتی سے نکلا ہے, اسلمہ سے نکلا ہے, تسلیم سے نکلا ہے, سلیمہ سے نکلا ہے. پیغمبر اکرم کی زندگی جو ہے وہ امن والی زندگی تھی. 40 سال تک آپ نے مکے میں زندگی گزاری اعلان نبوت سے قبل, پھر 13 سال آپ نے اعلان نبوت کے بعد مکے میں زندگی گزاری, کسی سے کوئی جنگ نہیں کی. مدینہ میں جب آپ چل کر آئے تو ابتدائی طور پر آپ نے امن کے اقدامات کیے, جنگ کے اقدامات نہیں کیے, لشکر تیار نہیں کیا, ٹریننگ شروع نہیں کی, اسلحہ جمع نہیں کیا, مسجد نبوی کی تعمیر کی, میثاق مدینہ کا معاہدہ کیا, یہ سب کیا نا ابتدا میں, امن کی کوششیں کی. لشکر وہاں سے چل کر آیا, جنگ کے بدر میں مکے سے چل کے آیا, جنگ کے احد میں مکے سے چل کے آیا, جنگ عذاب میں مکے سے چل کے آیا, ایسے ہی ہوا. لیکن تمام تر امن کی کوششوں کے باوجود بھی لشکر آیا چل کے. تو اسلام کی پالیسی یہی ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں, جنگ نہیں چاہتے, لیکن اگر ہمارا مخالف, ہمارا دشمن ہم پر جنگ مسلط کرنا چاہتا ہے تو ہم اس کے سامنے صلح و نامہ پیش نہیں کریں گے بلکہ ہم اس کے مقابلے میں جنگ کریں گے. اگر دشمن جنگ چاہتا ہے تو ہم بھی جنگ چاہتے ہیں, ویسے ہم نہیں چاہتے, ہم امن چاہتے ہیں. لیکن اگر دشمن چاہتا ہے, ہم امن چاہتے ہیں, مگر امن کے لیے اگر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی صحیح. کہ ہم تو امن چاہتے ہیں لیکن اگر ہمارا مخالف امن نہیں چاہتا تو پھر اسلام کہتا ہے جنگ کرو, جہاد کرو. اس جنگ کو جہاد کہا گیا. اب میں اس پہ نہیں جا رہا کہ جہاد کے اور معنی بھی ہیں, اور جہاد کا لفظی معنی تو کوشش ہے, اور غربت کے خلاف جہاد, اور بیماری کے خلاف جہاد, اور بے روزگاری کے خلاف جہاد, اور پولیو کے خلاف جہاد, اور دھواں اگلنے والی بسوں کے خلاف ٹریفک کا جہاد, یہ بھی ایک بینر دیکھا میں. تو وہ سب جہاد ہوگا اپنی جگہ, لیکن جہاد کا یہ معنی کہ دشمن کے مقابلے میں مسلح جدوجہد, جنگ, لڑائی, قتال جس کو کہا قرآن کریم میں, جہاں کہا گیا وہ جاہدو وہیں کہا گیا وہ قاتل, قتال کرو. تو غربت کا قتال تو نہیں ہوگا, بے روزگاری کا قتال تو نہیں ہوگا. تو یہ والی جو جنگ ہے یہ اسلام میں بھی, اس پہ ہمیں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہماری کتاب کے اندر, قرآن کریم کے اندر اس قدر جہاد کی آیتیں ہیں کہ جہاد کو ایک ٹیسٹ قرار دیا گیا. انما المؤمنون الذین یؤمنون باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا, کہ اصل میں مومن وہ ہیں جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں پھر اس میں شک نہیں کرتے. وجاہدہ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ, اور اپنے مال اور جان سے اللہ کے راہ میں جہاد کرتے ہیں. اولئک ھم الصادقون, یہی سچے ہیں. جہاد کو ایک ٹیسٹ کے طور پر رکھا گیا ہے کہ ایمان, ایمان وہ والا ایمان جس کے اندر شک نہ ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ جان اور مال سے جہاد. اور اتنی آیتیں قرآن کریم کی جہاد میں کے بارے میں ہیں. نہج البلاغہ کی آپ بات کریں تو نہج البلاغہ کے ایک ون آف دا میجر ٹاپکس از جہاد. اور ویسے بھی نہج البلاغہ کے زیادہ تر خطبات اور مکتوبات جو ہیں وہ تو وہ ہیں نا جو مولانا علی کے حکومت اور خلافت کے زمانے کے ہیں. کیونکہ آپ کو بتائیے کہ ڈھائی سال, ساڑھے چار سال کی جو مدت ہے علی علیہ السلام کے زمانے خلافت کی, حکومت کی, اس کے اندر جنگیں جنگیں, تین بڑی جنگیں, جنگ جمال اور جنگ صفین اور جنگ نہروان, اور جنگ صفین تو بہت لمبی چلی. تو علی علیہ السلام کی تو یہ جو ساڑھے چار سالہ حکومت ہے اس کے اندر تو بہت ہی شدید جنگیں رہیں, اور جنگیں بھی ایسی ہیں کہ جن میں ادھر بھی مسلمان تھے ادھر بھی مسلمان تھے. تو جہاد کے بارے میں ایک میں آپ کو خطبے کی چند جملے عرض کروں, صلوات پڑھے محمد والے محمد نے. خطبہ نمبر 27 میں فرماتے ہیں فَإِنَّ الْجِهَادَ بَابٌ مِّنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ, جہاد جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. فَتَحَهُ اللَّهُ لِخَاسَتِ أَوْلِيَائِهِ, جس کو خداوند عالم اپنے خاص دوستوں کے لیے کھولتا ہے. جہاد جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جسے خداوند عالم اپنے خاص دوستوں کے لیے کھولتا ہے. وَهُوَ لِبَاسُ التَّقْوَى, اور یہ تقوی کا لباس ہے, پرہیزگاری کا لباس ہے. اللہ کی محکم زرہ مضبوط سپر ہے, جو اس سے پہلو بچاتے ہوئے اسے چھوڑ دیتا ہے خدا اسے ذلت و خواری کا لباس پہنا دیتا ہے, اور مصیبت و ابتلا کی ردا اڑھا دیتا ہے, اور ذلتوں اور خواریوں کے ساتھ ٹھکرا دیا جاتا ہے, اور مدہوشی و غفلت کا پردہ اس کے دل پہ چھا جاتا ہے, اور جہاد کو ضائع برباد کرنے سے حق اس کے ہاتھ لے لیا جاتا ہے, ہاتھ سے لے لیا جاتا ہے, ذلت اسے سہنا پڑتی ہے اور انصاف اس سے روک لیا جاتا ہے. اور پھر اس کے آگے آپ نے جہاد کے لیے موٹیویٹ کیا, اور جہاد سے جان چرانے والوں اور دور بھاگنے والوں کی سخت مذمت کی, اپنے ساتھیوں کی جو علی علیہ السلام کا ساتھ دینے کے بھی تھک گئے تھے, اور جو کہتے تھے کتنی جنگ کریں گے ہم, اب تو ہمارے بھی کچھ کام ہیں, بزنس ہے اور باغات ہیں اور فصلیں ہیں اور گھر والے ہیں. علی علیہ السلام کہتے نہیں, تیار رہو, الرٹ رہو, ایسی قوم بنے جب پکارا جائے حاضر ہو جاؤ. دیکھیے ایسی ہی قوم تو کامیاب ہوتی ہے کہ جب اس کا امام اس کو پکارے, جب اس کا لیڈر اس کو پکارے وہ حاضر ہو. حضرت امام خمینی کی ایک اصطلاح ہے, حضور در سہنے. حضور در سہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی قوم کہ جو وہاں پر حاضر ہو جہاں حاضر ہونا چاہیے, ورنہ ایسی قومیں ہوتی ہیں کہ جہاں ان کو کہا جاتا ہے حاضر ہو وہاں حاضر نہیں ہوتی, یعنی جس وقت جہاں حاضر ہونا ہو, جس وقت جہاں حاضر ہونا ہو. اگر کوئی قوم وہاں حاضر نہیں ہے کہیں اور حاضر ہے, جس دن آپ کا امتحان ہے اس دن ایگزامینیشن ہال میں حاضر ہوں گے نا آپ, اس دن آپ کلاس روم میں بیٹھ رہے ہیں, اس دن آپ لائبریری میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں. بھائی لائبریری میں بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہے اس وقت, تو آپ کو ایگزامینیشن ہال میں ہونا چاہیے, اور جب لائبریری میں بیٹھنے کا ٹائم ہو اس وقت کینٹین میں بیٹھے ہوئے ہوں آپ, پھر تو فائدہ نہیں. تو یہ رہا ہے مسلمانوں کی روش. ایسے تو نہیں علامہ اقبال نے کہا ہے کہ ناداں گر گیا سجدے میں جب وقت قیام آیا, جب قیام کا وقت آیا سجدے میں گر گیا. سجدہ تو بہت اہم ہے, سجدے کی بہت زیادہ فضیلت ہے, لیکن سجدہ اس وقت اہم ہے جب سجدے کا وقت ہو. جب قیام کا وقت ہے تو سجدے میں گر گیا, تو یہ نادانی ہے نا. تو قومیں بھی ایسی ہوتی کہ جب قیام کا وقت ہوتا ہے, قیام کا مطلب اٹھ کھڑا ہونا, قیام, امام حسین نے قیام کیا, قیام کا مطلب اٹھ کھڑا ہونا, تو جب قیام کا وقت آتا ہے، جب کسی قوم کے لیے اٹھ کھڑے ہونے کا وقت ہو، وہ قوم اس پر سجدے میں گری ہوئی ہو، اس وقت دعائیں پڑھ رہی ہو، اس وقت تلاوت کر رہی ہو، پورا عالم اسلام خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جا رہا ہے کہ کعبہ پہ کعبہ کرنے کا ثواب ہے، حسین کعبے کو چھوڑ کے واپس جا رہے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ پورا عالم اسلام یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت سب سے بڑی عبادت طواف کعبہ ہے، حسین سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت سب سے بڑی عبادت طواف کعبہ نہیں، اس وقت ہماری حاضری کہیں اور ہونی چاہیے، حاضری کی جگہ یہ نہیں۔ پوری امت سمجھ رہی ہے کہ اس وقت قربانی جو ہے وہ میدان مینا میں جا کے دیں گے، ہم حیوانات کے گلے میں چھری چلائیں گے، بیوڑ بکریاں اونٹ گائے مینا میں قربانی پیش کریں گے جا کے۔ حسین سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت قربانی کی جگہ مینا نہیں ہے، کربلا ہے، اور اس وقت حیوان کے گلے میں چھری چلانے کا وقت نہیں ہے بلکہ اپنا گلا پیش کرنے کا وقت ہے۔ تو یہ شعور، یہ سمجھ، یہ آگہی، یہ بصیرت، ظاہر ہے اس کا آغاز تو امام سے ہی ہوگا، امام ہی سے یہ پیغام ٹرانسلیٹ ہوگا اور امت تک آئے گا یہ، لیکن امت آمادہ تو ہو نا، امت تیار تو ہو۔ نہیں، امت آ کے امام سے کہہ رہی ہے نہیں آپ بھی وہاں نہ جائیے، آپ بھی نہ جائیے۔ جن لوگوں نے بھی امام حسین سے کہا وہ سب مخلص لوگ تھے، جن لوگوں نے سید الشہدہ سے کہا وہ سب مخلص لوگ تھے، آپ ان کے بارے میں شک نہیں کر سکتے، امام ابن حنفیہ ان کے بھائی ہیں، انہوں نے بھی کہا آپ نہ جائیے، عبداللہ ابن زبیر نے بھی کہا نہ جائیے، اور لوگوں نے بھی کہا۔ تو جن لوگوں نے بھی کہا ان کے ذہن میں اصل میں یہی ہے، کیونکہ وہ امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، لہذا ان کی خواہش یہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی جان بچ جائے، یہ چاہتے ہیں نا کہ حسین کی جان بچ جائے، آپ نہ جائیے وہاں، خطرہ ہے آپ کے۔ حسین جانتے ہیں کہ اگر جان بچ گئی تو دین نہیں بچے گا، یہ تو حسین جانتے ہیں نا کہ پریفرنس کس کو دینا ہے۔ تو قوم کا آمادہ ہونا اور وہاں حاضر ہونا جہاں حاضر ہونا چاہیے، اگر وہ قوم وہاں حاضر نہ ہو کہیں اور حاضر ہو تو پھر قوموں کی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو ایک قوم ہوتی ہے جو ایک باوقار زندگی چاہتی ہے، اور جیسا کہ مولا علی نے بیان کیا کہ جو قوم جہاد کے راستے کو ترک کرتی ہے خدا اس کو ذلت کے لباس پہناتا ہے، اور جو قوم جہاد کے راستے پہ چلتی ہے عزت کے راستے پہ چلتی ہے۔ کیوں سید الشہدا نے فرمایا کہ ان الداعی ابن الداعی قد رکزنی بین اثنتین بین سلتی و ذلہ، ابن زیاد کے لیے کہا نا ان الداعی ابن الداعی، کہ داعی ابن الداعی نابکار باپ کا نابکار بیٹا، اس نے مجھے دو چیزوں کے درمیان لا کے کھڑا کر دیا، بین سلت و ذلہ۔ سلہ کہتے ہیں کس کو؟ تلوار کو، تلوار موت کو نہیں، تلوار کو۔ تلوار کس چیز کی علامت ہے؟ موت کی علامت ہے، نہیں تلوار موت کی علامت نہیں، تلوار مقابلے کی علامت ہے، مقاومت کی علامت، تلوار مقابلے کی علامت۔ جوش نے کہا تھا ذاکروں سے خطاب کرتے ہوئے، جوش ملی آبادی نے، کہ کربلا میں تھیں 72 خون چکاں تلوار بھی، اور ایک سید سجاد کی زنجیر تھی۔ اگر 72 شہدا تھے، شہدا کی تعداد ہے کچھ زیادہ ہے، 100 کے قریب ہے، کتنی بھی تھیں، شیخ مفید نے 72 لکھ دیا ایک جگہ اور وہی مشہور ہو گیا۔ تو اگر 72 تھے تو 72 جو شہدا تھے سب کے پاس ایک تلوار تو کم از کم تھی، 72 تلواریں ہوں گی کم از کم۔ تو وہ کہتے ہیں کربلا میں تھیں 72 خون چکاں تلوار بھی، اور ایک سید سجاد کی زنجیر تھی۔ اور ذاکر سے خطاب کر کے کہتے ہیں اتنی تلواروں کی باقی کچھ رہی نہ یاد بھی، ہاف زیب صرف ایک زنجیر باقی رہ گئی۔ تلواروں کی یاد نہیں رہی تمہیں، زنجیر کی یاد رہ گئی۔ زنجیر والے قوم بن گئے ہم، زنجیر باندھیں گے، زنجیر گلے میں لگائیں گے، یا اچھا اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تلوار نہیں اٹھا رہے، تلوار کو پریفر نہیں کر رہے، زنجیر کو پریفر کر رہے ہیں، تو فرق کیا پڑتا ہے؟ وہ فرق آگے بتا دیا جوش نے، کہ اتنی تلواروں کی باقی کچھ رہی نہیں آج بھی، ہاف زمے صرف ایک زنجیر باقی رہ گئی، ذہن کو بیچارگی سے انس پیدا ہو گیا۔ زنجیر بیچارگی کی علامت ہے، تلوار مقاومت کی علامت ہے، مقابلے کی علامت ہے۔ ذہن کو بیچارگی سے انس پیدا ہو گیا، تلوار سے انس پیدا نہیں ہوا، زنجیر سے انس پیدا ہوا، زنجیر سے انس پیدا ہوا، بیڑی سے انس پیدا ہوا، کڑے سے انس پیدا ہوا، تلوار سے انس پیدا کیوں نہیں ہوا؟ وہ چیز جو حسین کے پاس تھی، وہ چیز جناب عباس کے پاس تھی، اس سے انس کیوں نہیں پیدا ہوا؟ وہ جو ان کے دشمنوں نے پہنائی، اس سے انس پیدا ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں ذہن کو بیچارگی سے انس پیدا ہو گیا، اشجعِ عالم کے پیروں یہ تجھے کیا ہو گیا؟ اشجعِ عالم یعنی اس کائنات کی شجاع ترین ہستیاں، اشجع جو ہے شجاع کی سپرلیٹیو ڈگری ہے، شجاع یعنی بہادر، اشجع یعنی سب سے زیادہ بہادر، کائنات کی جو بہادر ترین ہستیاں ہیں ان کے پیروکاروں کو کیا ہو گیا کہ وہ مقاومت کے راستے کو چھوڑ کے زنجیر کے راستے میں چل رہے ہیں، بے چارگی کے راستے کو پریفر کر رہے ہیں؟ تو سید الشہداء یہ فرما کر گئے ہیں کہ ان الدعی ابن الدعی قد رکزنی بین اثنتین، اس نے مجھے دو چیزوں کے درمیان میں لا کے کھڑا کر دیا، بین السلت والذلہ، ایک طرف ہے تلوار یعنی مقابلہ، مقابلے میں راستے پہ آ جاؤ یا پھر ذلت آمیز زندگی کے لیے تیار ہو جاؤ، یا مقابلے پہ آ جاؤ یا ذلت کے راستے پہ چلو۔ حسین کا نعرہ کیا ہے؟ ہیہات من الذلہ، ذلت ہمیں بسر نہیں، ذلت ہم برداشت نہیں کریں گے، ذلت نہیں چاہیے مجھے، ذلت مردہ باد۔ اگر ذلت مردہ باد ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تلوار زندہ باد ہے نا، اگر آپ کہہ رہے ہیں ذلت مردہ باد اس کا مطلب تلوار زندہ باد، یعنی مقابلے کے راستے پہ چلیں گے، ہم مقاومت کے راستے پہ چلیں گے، مقابلے پہ راستے پر مارنا بھی ہوتا ہے اور مرنا بھی ہوتا ہے، دونوں آپشن ہیں، مارتے بھی اور مر بھی جاتے ہیں۔ تو سید الشہداء نے جو اپنا راستہ بتایا وہ مقابلے کا راستہ اور مقاومت کا راستہ بتایا۔ تو یہ نہ سوچے کہ دنیا میں جو قومیں عروج کی طرف جا رہی ہیں صرف وہ امن کے نعرے سے جا سکتی ہیں، امن بہت اچھی چیز ہے، امن بہت اچھی چیز ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں جو ظالم جابر فاسق فاجر قوتیں ہیں وہ امن کی زبان جانتی نہیں، ان کو امن کی زبان آتی نہیں، اور اگر کسی کو کوئی زبان نہ آتی ہو تو آپ اس کو کس طرح پیغام دیں گے؟ مسئلہ تو یہ، عربی زبان بہت اچھی زبان ہے، قرآن کی زبان ہے، لیکن اگر آپ کو مارکیٹ میں جا کے سودا لینا ہو آپ عربی میں بات کریں دکاندار سے، وہ دے گا آپ کو سودا؟ نہیں دے گا، کہ کیا کہہ رہے ہیں آپ، تلاوت کر رہے ہیں آپ، کچھ آئیے کیا یہ بتائیں، آپ کہیں ہاتھ لغت العربیہ ہے، لغت القرآن و لغت الاسلام وہ لغت اہل الجنہ، جنت کے لوگوں کی زبان ہے یہ، صحیح ہے، لیکن آپ یہ بتائیے یہاں سے کیا چاہیے آپ کو؟ تو دیکھیں جو زبان لوگ جانتے ہیں نا وہ زبان آپ کو آنی چاہیے، وہ اگر نہیں آتی ہے تو آپ کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے۔ بدقسمتی سے، بدقسمتی کہنا چاہیے اس کو، انفارچونیٹلی بدقسمتی سے دنیا میں جو زبان چل رہی ہے وہ طاقت کی زبان چل رہی ہے، محبت کی زبان چل ہی نہیں رہی ہے۔ دنیا پر جو ظالم جابر قوتیں ہیں وہ طاقت کی زبان میں بات کرتی ہیں، Those who are not with us are against us. We have to decide whether you are with us or with our enemies. And if you are not with us, then you are with enemies. Look, ساری منطق انہیں کی چل رہی ہے، کہتے ہیں نا لاجک آف پاور آف لاجک، منطق کی طاقت، آپ کسی کو منطق کی طاقت سے قائل کرنا چاہتے ہیں ہے نا، تو ایک وہ کیا ہوتی ہے منطق کی طاقت، ایک ہوتی ہے طاقت کی منطق، لاجک آف پاور۔ تو پاور آف لاجک جو ہے وہ فیل ہو گئی ہے اور لاجک آف پاور پریویل کر رہی ہے، پریکٹیکلی نہیں ہونا چاہیے بات ٹھیک ہے, لیکن ہو یہی رہا ہے, عملی طور پر ہو یہی رہا ہے کہ طاقت کی منطق غالب آ گئی ہے اور منطق کی طاقت کمزور پڑ گئی ہے. تو طاقت کی زبان چل رہی ہے, اب آپ کو طاقت کی زبان نہیں آتی ہے تو آپ سے کوئی بات ہی نہیں کر سکتا, آپ کسی کو اپنا پوائنٹ آف ویو بتا ہی نہیں سکتے. قرآن کریم یہی کہتا ہے, یہ نہیں کہتا ہے جا کے کسی پہ حملہ کر دو, جارحیت کرو, قتل کر دو, نقصان پہنچاؤ, جنگجو بن جاؤ, نہیں. قرآن کریم کہہ رہا ہے وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, ان کے مقابلے میں قوت اور طاقت کو جمع کرو, قوت اور طاقت کو جمع کرو, کمزوری کو جمع نہیں کرو, تاکہ تمہارے پاس بھی تو وہ قوت و طاقت ہو تو کوئی اور قوم تم پر جارحیت کرنے کے بارے میں 100 مرتبہ سوچے کہ اگر ہم ان کے ساتھ یہ سلوک کریں گے تو جواب میں کیا ہوگا, اور اگر ان کو پتہ چل جائے گا کہ تم کچھ نہیں کر سکتے تو جو چاہیں گے کریں گے, اور کر رہے ہیں دنیا میں, دیکھیں آپ عالم اسلام کچھ نہیں کر پا رہا ہے, خاص طور پر کمزور قومیں, افغانستان کی قوم کمزور تھی, عراق کمزور تھا, جو کمزور کمزور قومیں ہیں نا ان پہ جا کے حملہ کرتے ہیں. وہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مر کے مفاجات, تو جرم ضعیفی ہوگی تو اس کی سزا یہی ہے مر کے مفاجات, اور اگر آپ کے پاس طاقت اور قوت ہوگی, آپ مقابلہ کرنے والے ہوں گے, مقاومت کے راستے پہ چلنے والے ہوں گے, آپ دیکھیں بے شک اس میں بھی نقصان ہوگا کچھ نہ کچھ, ایسا تو نہیں ہے کہ عزت آبرو آپ کا پلیٹ پہ رکھ کے لی جائے, ایسا نہیں ہوتا, اس کی ایک قیمت ہوتی ہے, وہ قیمت دینی پڑتی ہے, وہ قیمت دینی پڑتی ہے. لیکن جو قوم وہ قیمت دیتی ہے وہ آبرو مندانہ زندگی گزارتی ہے, عزت آبرو کے ساتھ زندگی گزارتی ہے, ذلت آمیز زندگی نہیں گزارتی. یہی شہید و شہدا کا راستہ ہے, عزت کا راستہ. فرمایا انی لا ارى الموت الا السعاده, میں موت کو سوائے سعادت کے کچھ نہیں سمجھتا, موت کو میں موت کو سوائے سعادت کے کچھ نہیں سمجھتا. والحیات مع الظالمین الا برما, اور ظالموں کے ساتھ زندگی گزارنے کو ذلت سمجھتا ہوں, ظالموں کے ساتھ زندگی گزارنے کو ذلت سمجھتا ہوں. یہ نہیں فرمایا کہ دو چیزوں کے درمیان اس نے لا کھڑا کیا, ایک طرف ہے زندگی ایک طرف ہے موت, نہیں, زندگی اور موت نہیں, جو ہماری اصطلاح میں زندگی ہے, جس زندگی کا مشورہ لوگ حسین کو آ کے دے رہے تھے کہ آپ نہ جائیے, آپ یمن چلے جائیے, آپ مصر چلے جائیے اور وغیرہ وغیرہ, حسین کی نگاہ میں وہ زندگی نہیں, وہ تو ذلت ہے. حسین کی نگاہ میں وہ زندگی نہیں ہے, وہ ذلت ہے, ذلت کا راستہ ہے. تو حسین کی نگاہ میں زندگی جو ہے وہ یہ مقاومت کا راستہ, مقابلے کا راستہ, کیا مقابلے کے راستے پہ چلیں گے, اور حسین نے مقابلے کا راستہ اختیار کیا. آج تک جو قومیں حسین کے راستے پہ چلنے والی ہیں وہ مقابلے کے راستے پر ہیں, اور آپ دیکھیں جو قوم مقابلے کا راستہ اختیار کرتی ہیں ظلم کے مقابلے میں, وہ سربلند رہتی ہیں, باعزت زندگی گزارتی ہیں. تو یہ جو جہاد ہے اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جارح بن جائیں, کسی پہ جا کے حملہ آور ہو جائیں, کسی کو نقصان پہنچائیں, ایسا نہیں ہے. دو چیزیں ہیں, پہلی چیز تو یہی ہے کہ اپنے آپ کو طاقتور بنائیں, یہی کافی ہے آج کی دنیا میں, جس کو کہتے ہیں ڈیٹرنس. آج کل تو بہت ایڈوانس زمانہ ہو گیا ہے, ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے, انفارمیشن اتنی شیئر ہو جاتی ہے, دنیا کے جس ملک کے بارے میں, جس قوم کے بارے میں آپ چاہیں پوری اسٹیٹسٹکس آپ کو مل جائے گی کہ ان کی ملٹری مائٹ کتنی ہے, دستیاب ہے, فنگر ٹپس پہ موجود ہے یہ سب چیزیں. تو ڈیٹا, انفارمیشن, یہ سب چیزیں مل جاتی ہیں. تو جو بھی کسی قوم کے خلاف نبرد آزما ہونا چاہتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں اس قوم کے اندر کیا کیا ہے. اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ اسلحہ کتنے جہاز ہیں اور کتنے فوجی ہیں اور کتنے سب مرین ہیں اور کتنے میزائل ہیں, صرف اسٹیٹسٹکس سے جنگ نہیں ہوتی ہے, یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ اس قوم کے اندر مقابلہ کرنے کی کتنی سکت ہے، یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا یہ قوم ریزسٹ کرے گی یا نہیں کرے گی. جمع تو کر لیا اس نے 200 بلین ڈالر کا اسلحہ، لیکن اس کے اندر ہمت ہے کہ زمین پہ اتر کے آئے، ادھر آئیے مقابلہ کریں، یا اوپر سے جا کے 2000 فٹ سے بم گراتے ہیں چلے جاتے ہیں. وہ اسکول میں گر جائے، وہ مارکیٹ میں گر جائے، وہ بس میں گر جائے، بس انسان کچھ نہ کچھ مریں گے نا، اسی میں خوش ہو جاتے ہیں. تو ضروری ہے کہ صرف اسلحہ نہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ جذبہ جس سے کوئی قوم اصل میں مقابلہ کرتی ہے. وہ جذبہ کیا ہے؟ وہ جذبہ بھی اسلام کے نگاہ میں بہت مقدس ہے، اور وہ ہے جذبہ شہادت. کہ ایک انسان کو یہ یقین ہو کہ جس راستے پہ میں چل رہا ہوں یہ اتنا صحیح راستہ ہے، جس پر میرا ایمان ہے، میں جس کو سمجھتا ہوں اتنا صحیح، کہ اس کی خاطر میں اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہوں. یہ تو وہی کرے گا نا جس کو یقین ہو کہ جس راستے پہ چل رہا ہوں بالکل صحیح ہے. یہ ذرا بھی ذرا ڈاما ڈول ہو تو وہ تو کہے گا بھائی ٹھیک ہے، باقی تو چیزوں کی قربانی ٹھیک ہے، لیکن ذرا جان ہے تو جہان ہے، جان کو روک لو. یہی وجہ ہے کہ جو کرائے کے فوجی کے ساتھ جو لوگ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے، کیوں؟ کرائے کے جو فوجی ہوتے ہیں وہ تو تنخواہ کے لیے لڑ رہے ہیں، خود کو جان قربان کریں گے بھلا؟ تو کرائے کے فوجیوں کے ساتھ یہ لڑائی نہیں ہوتی. اس کے مقابلے میں جن سے ان کی جنگ ہو رہی ہے، صاف صاف بتا دوں، یمن کے زیدیہ ہیں مثال کے طور پر، اگزامپل کے طور پر، ابھی ہمارے سامنے اچھی مثال یہی ہے. کیا وجہ ہے کہ 3 سال ہو گئے لیکن اب تک کوئی کامیابی نہیں ہو سکی؟ وہ 40 ملکوں، پتہ نہیں 42 ملکوں کی فوج ہے، کیا ہے وہ؟ بعض ملک تو ایسے ہیں ان کے پاس پولیس بھی نہیں ہے صحیح، اس کے لیے بھی وہ باہر سے اسٹار دیتے ہیں، ہمارے اپنے ملک کے اخبارات میں اسٹار دیتے ہیں پولیس کے لیے بھی، لیکن وہ بھی اس میں شریک ہیں. تو وہ جو سمجھ رہے تھے کہ چند دنوں کی بات ہے، آج دیکھے 3 سال ہو گئے کچھ نہیں کر سکے، نقصان پہنچایا انہوں نے. ظاہر ہے یہ نقصان تو میں نے عرض کیا نا کہ دور اوپر جا کے بم گرا دیں، کہیں نہ کہیں تو گرے گا نا وہ بم، اور جان بھی گرے گا، کچھ لوگ مارے جائیں گے بیچارے، بے گناہ لوگ، عام لوگ. وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ جن سے اصل میں ان کا مقابلہ ہے نا، وہ بہت جنگجو قوم ہے، اور شاید یہ جو مسلک ہے زیدیہ، اس کے بارے میں اتنا معلوم نہیں ہے لوگوں کو. زیدیہ جو ہے یہ شیعوں کی ایک وہ ہے، سیکٹ ہے، شیعوں کا ایک سیکٹ ہے، اور زیدیہ وہ ہیں جو حضرت زید شہید کو اپنا امام سمجھتے ہیں، زید ابن علی ابن حسین امام سجاد کے فرزند تھے. 121 ہجری میں انہوں نے الشام ابن عبد الملک کے خلاف قیام کیا تھا اور شہید ہوئے تھے. پھر ان کے بیٹے یحیٰ ابن زید نے قیام کیا، وہ شہید ہوئے. پھر ان کی نسل میں اور بہت سارے لوگ آتے رہے. یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت زید شہید کو اپنا امام سمجھتے ہیں، کہ زید شہید ان کے امام ہیں. اچھا، ان کا جو امامت کا جو تھیوری ہے امامت کی، وہ کچھ اس طرح ہے کہ امام وہ ہوگا جو ہوگا تو علی و فاطمہ کی اولاد میں سے، یہ تو شرط ہے ان کے اندر، لیکن وہ قیام کرے گا، یہ شرط ہے. ہمارے یہاں یہ شرط نہیں ہے، ہمارے یہاں تو امام امام ہے، اس کی مرضی، وہ قیام کرے یا نہ کرے. امام قیام کرے گا تو ہم قیام کریں گے، امام سکوت اختیار کرے گا ہم بھی سکوت اختیار کریں گے، لیکن وہ امام ہے نا. کسی نے امام حسن علیہ السلام سے بیعت کی اور کہنے لگا کہ میں آپ کی بیعت کرتا ہوں قرآن اور سنت پر، اور دشمن کے خلاف جو ہے وہ آپ جہاد کریں گے اس کے اوپر. آپ نے کہا صرف قرآن اور سنت پر بیعت کرو، کوئی اور شرط اضافہ نہیں کرو اس میں. میں کہوں گا جہاد کرو تو جہاد کرنا پڑے گا، میں کہوں گا سکوت کرو سکوت کرنا پڑے گا. امامت پر بیعت کر رہے ہیں نا. بہرحال ان کی تھیوری یہ ہے کہ امام وہ ہوگا جو قیام ضرور کرے گا، اور پھر ان کی ہسٹری کے اندر یہی ہے، جتنے بھی ان کے لیڈر آئے انہوں نے قیام کیا. اس لیے یہ قوم وہ ہے جو صدیوں سے مسلسل جنگ میں ہی ہے, حالت جنگ میں, اور یہ بالکل اسلحہ اور جنگ اور یہ چیزوں کے لیے آمادہ ہے, اور ان کے لیڈر جو ہیں وہ زیادہ تر قتل ہوئے. حسین وسیع آخری جو ان کا قتل ہوا. تو یہ زیدیوں کا فقہی مسئلے میں اکثر وہ امام ابو حنیفہ سے رجوع کرتے. فقہ میں حنفی اسکول آف تھاٹ پہ چلتے ہیں. بہرحال ایک مسلک ہے. البتہ اس وقت جو ان کے لیڈرز ہیں, جو اہم لوگ ہیں, یہ سب اثناشری ہو گئے ہیں, یہ قوم میں آ کے پڑھ کر گئے اور یہاں آ کر, لیکن انہوں نے اس طرح ظاہر ابھی نہیں کیا ہے, لیکن یہ سب اثناشری, سب نہیں لیکن جو ان کے لیڈرز ہیں وہ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ قوم وہ ہے جن کی امامت کی تھیوری یہی ہے کہ لڑنا ہے, اس کو شکست دینا تو آسان نہیں ہے نا, اس کو اتنی آسانی سے شکست دے دے آ کے, صرف بمباری کر کے نقصان پہنچا کر کہ ہم تمہیں مار دیں گے. میکسیمم کیا چیز ہوتی ہے, ہوتی ہے نا ہم تمہیں مار دیں گے. اگر ایک انسان کہے اچھا میں مرنے کے لیے تیار ہوں, کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے اس کا. اگر ایک قوم تیار ہو کہ ٹھیک ہے مار دو, بہت زیادہ کیا کر سکتے ہو, مار سکتے ہو, یہی کر سکتے ہو, اب کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے اس کا, کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تو دیکھیں آج بھی جو قومیں جہاد کے راستے پہ چلتی ہیں ان کو عزت حاصل ہوتی ہے, اور جو راستے جہاد, جو قومیں جہاد سے جان چراتی ہیں ان کو ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے, ان کو ذلت آمیز زندگی گزارنی پڑتی ہے. بس صحیح صحیح دشوتا کا راستہ ہے. کیا آپ نے کہا کہ میں تلوار کے راستے پہ چلوں گا اور آپ میدان کربلا میں آئے, تو آپ نے جنگ کے لیے اسی طرح نقشہ بنایا جس طرح ایک جنگ کے اندر ہوتا ہے. دیکھیں یہ تو جانتے تھے نا حسین کے قتل ہونا ہے, پیغمبر کی پیشن گوئی تھی, یہ ساری باتیں اپنی جگہ تھیں, اور آپ نے خود بھی کربلا پہنچتے ہی بتا بھی دیا تھا, اپنے ساتھیوں کو بھی بتا دیا تھا کہ یہی ہمارا خون بہے گا, یہی ہماری قبریں بنے گی. لیکن جب لشکر پہ لشکر ادھر آنا شروع ہوا تو جتنے بھی افراد سید و شہدا کے ساتھ تھے, آپ نے ان کو بالکل اس طرح ایک ترتیب دیا جس طرح میدان جنگ میں لشکر ترتیب دیا جاتا ہے. میمنہ, میسرہ, قلب لشکر, علمدار لشکر, بالکل اس طرح ترتیب سے. اور خیموں کے پیچھے آپ نے کہا ایک خندق کھود کے اس میں آگ جلا دو, خندق کھودی گئی اس میں آگ لگا دی گئی تاکہ کوئی دشمن پیچھے سے حملہ آور نہ ہو. حسین تو جانتے ہیں نا بعد میں دشمن بھی آئیں گے, خیمے بھی جلائیں گے, وہ بات کی بات ہے. اس وقت تو ایک مقابلے کی کیفیت بن رہی ہے. جب یہ مقابلے کی کیفیت بنی ہے تو یہ جنگ ہوگی, جب جنگ ہوگی تو اسی اسپرٹ کے ساتھ ہوگی جس طرح کی جنگ ہونی چاہیے. جتنے افراد ہمارے پاس ہیں ہم اس کے مطابق ترتیب دیں گے, جتنے افراد آپ کے پاس تھے آپ نے ان کو تین حصوں میں تقسیم کر دیا. زہیر قہم کو بیسرہ میں رکھا, حبیب نے مظاہر کو میمنہ میں رکھا, اصحاب کو دو حصوں میں تقسیم کیا, اور علمدار لشکر جناب عباس کو بنایا, قلب لشکر میں ہاشمی جوانوں کو رکھا. یہ ترتیب ہے آپ کی. تو ایک میدان جنگ کی طرح آپ نے نقشہ بنایا, اور پھر مقابلہ جب ہوا تو جنگ ہوئی جس طرح جنگ ہوتی ہے. ظاہر ہے وہاں کا تو لشکر کم سے کم جو تعداد بتائی جاتی ہے وہ 30,000 تھی یزیدی لشکروں کی طرح. اب لوگوں نے لاکھوں میں بھی لکھا ہے کتابوں کے اندر, وہ اپنی جگہ, لیکن منیمم جو ہے وہ جو تاریخ کے ریکارڈ سے جو جمع ہوتا ہے 30,000. 30,000 کم ہے, 100 آدمیوں کے لیے 30,000. 10,000 میں تو مکہ فتح ہو گیا تھا, میں بتا چکا ہوں کسی موقع پر, 10,000 میں سے تو مکہ فتح ہو گیا تھا. اور 100 آدمیوں کے لیے 30,000 30,000 کی فوج. اور پھر جب 9 محرم کی تاریخ آئی تو جنگ کا منظر بالکل تیار تھا اور جنگ شروع ہونے والی تھی. ایک مرتبہ سید الشہداء نے جناب عباس سے کہا کہ یہ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ مولا جنگ کا میدان کارزار بالکل تیار ہے اور کسی وقت بھی حملہ ہو سکتا ہے. آپ نے فرمایا جا کے ان سے کہو کہ ایک شب کی مہلت تھی, ایک رات اور ہم گزارنا چاہتے ہیں, بے شک اس کے بعد جنگ کر لیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ ایک رات عبادت اور اطاعت میں بسر کریں, تلاوت اور نماز میں بسر کریں. خاص طور پر حسین نے کہا انی احب الصلاۃ, کہ مجھے نماز سے محبت ہے, مجھے نماز سے محبت ہے. اور یہ شب ہے نا شب عاشور, اس شب میں دو چیزیں ہیں. قیام حسینی میں, لشکر حسینی میں آپ کو دو چیزیں نظر آئیں گی. ایک وہی چیز ہے جس کے لیے حسین نے اس رات کی مہلت لی, عبادت اطاعت تلاوت قرآن دعا مناجات. روایت میں ہے کہ سید الشہداء اور ان کے اصحاب کے خیموں سے اس طرح تلاوت اور ذکر الہی کی آواز آ رہی تھی جیسے شہد کی مکھی کے چھتے سے آتی. اور حسین کہہ چکے ہیں کہ مجھے نماز سے عشق ہے, نماز سے محبت ہے, انی احب الصلاۃ. ایک عمل تو یہ شب عاشور, شب عاشور کے اعمال میں بھی آپ دیکھیں گے یہ چیزیں بیان کی گئیں. دوسری چیز جو اس شب میں نظر آتی ہے وہ حسین کے ساتھیوں کی وفاداری, ایثار, تجدید عہد, تجدید عہد. کہ حسین ان کو جمع کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جو ہے نا یہ میرے دشمن ہیں, میرے مخالف, مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں, تم سے تو ان کی کوئی دشمنی نہیں ہے, تم لوگ چلے جاؤ اپنے گھروں کو چلے جاؤ, کیوں میری وجہ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہو, کیوں ڈال رہے ہو. بلکہ ایک جملہ اور ارشاد فرمایا, کہا کہ ہمارے بچوں میں سے ایک ایک کا ہاتھ پکڑ کے چلے جاؤ. کہتے ہیں نا حسین کے بچوں کو بچانے کے لیے ہم آ گئے تھے. اور پھر وہ وقت آیا جب آپ نے چراغ کو بھی گل کر دی کہ اگر تمہیں شرم آ رہی ہو میرے سامنے جانے میں تو میں چراغ گل کے دیتا ہوں, اب چلے جاؤ. اور پھر جب دوبارہ روشن کیا گیا چراغ تو وہ سب اپنی جگہ بیٹھے ہوئے تھے. نہ صرف بیٹھے ہوئے تھے بلکہ اس کے بعد ان میں سے لوگ کھڑے ہوئے, سب سے پہلے جناب عباس کھڑے, سب سے پہلے جناب عباس کھڑے کہ ہم آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں دشمنوں کے نرغے میں, آپ کو چھوڑ دیں کہ آپ کو قتل کر دیں, صرف جان بچانے کے لیے ہم چلے جائیں, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ہمیں آپ کی محبت میں قتل کر دیا جائے, پھر زندگی دی جائے, پھر قتل کیا جائے, پھر زندگی دی جائے, تو ہر مرتبہ آپ پر جان قربان کرنے کے لیے تیار. اصحاب میں سے کچھ لوگ اٹھے اور اسی قسم کے جملے انہوں نے کہے کہ آپ کی محبت میں اگر ہمیں قتل کر دیا جائے, ہماری لاش کو جلا دیا جائے, پھر زندگی دی جائے, پھر ہم آپ پر قربان ہونے کے لیے تیار, ہم آپ کو دشمن کے نرغے میں چھوڑ کے چلے جائیں, تو کل قیامت کے دن آپ کے نانا کو کیا منہ دکھائیں گے اگر وہ ہم سے کہیں گے تم نے میرے لال کو دشمن کے نرغے میں چھوڑ دیا اور جان بچا کر آ گئے. نہیں بخود ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے. اس طرح کتنے جملے ہیں مجھے یاد نہیں ہے وہ سب کے میں الگ الگ بیان کروں. جب ان لوگوں نے اپنی وفاداری کا اظہار کیا, جب تجدید عہد کیا, تو پھر حسین نے ان کو ان کے مقامات بتائے کہ تمہارا مقام کیا ہے, تمہاری عظمت کیا ہے. ایسے نہیں ہم جب ان کو سلام کرتے ہیں السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباؤہ, سلام ہو آپ پر اے اولیاء اللہ. یہ ہیں اولیاء اللہ, یہ ہیں اولیاء اللہ. وہ پہاڑوں اور غاروں اور جزیروں میں بیٹھنے والے نہیں ہیں, یہ اولیاء اللہ ہیں جو تلوار لے کے بیٹھے ہیں، جو جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، جو مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، اولیاء اللہ یہ ہیں. السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباء، السلام علیکم یا اصفیاء اللہ. اللہ اکبر، اصفیاء اللہ، اے وہ لوگ جن کو منتخب کیا گیا ہے، چنے ہوئے لوگ، چنیدہ لوگ. چشم فلک نے ایسے لوگوں کو دیکھا نہیں کبھی. ایسے تو ہی حسین فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے اصحاب جیسے باوفا اصحاب سنے نہیں کبھی. ایسے باوفا افراد جو چراغ گل کرنے کے باوجود نہیں جا رہے ہیں. تو حسین ان کو ان کے مقامات بتاتے ہیں کہ تمہارا مقام یہ ہے، تمہارا مرتبہ یہ ہے. اور جب وہ حسین کی زبان سے اپنا مقام اور اپنا مرتبہ سنتے ہیں تو نہار ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، ایک دوسرے سے مذاق کرتے ہیں. اس مقام پر فائز ہوں، معرفت کے اس مقام پر، جذبہ شہادت کے اس مقام پر فائز ہوں. اور جب روز عاشور آتا ہے تو اس قدر وارفتگی کے ساتھ میدان کی طرف جاتے ہیں کہ ایک مقام موقع پر سید الشہداء کہتے ہیں ایوہ الکرامہ جلدی نہ کرو، اے اہل کرامت، اے اہل عزت، مرنے میں جلدی نہ کرو. اتنی جلدی کیوں دکھا رہے ہو؟ اس لیے کہ انہیں جلدی تھی کہ جلد از جلد ہم اس دنیا سے اس عالم برزخ کی طرف چلے جائیں، اس مقام پہ فائز ہو جائیں جس کا وعدہ خدا اور اس کے رسول نے اور ہمارے امام نے کیا ہے. اور اگر ان کو کسی چیز کی پرواہ تھی، کسی چیز کی فکر تھی، تو بس حسین کی فکر تھی، صرف بس حسین کی فکر تھی. ایک صحابی شہید ہونے کے قریب ہیں، آخری وقت ہے، دیگر صحابی پہنچ گئے، غالباً مسلم ابن اوسجا ہیں، ابھی ابن مظاہر پہنچ گئے، جا کے کہتے ہیں کہ تمہیں جنت مبارک ہو، تم جنت کی طرف جا رہے ہو، لیکن اگر کوئی پیغام دینا چاہو، کوئی وصیت کرنا چاہو اپنے گھر والوں کے لیے، ہم بھی آ رہے ہیں تمہارے پیچھے، لیکن کوئی پیغام، کوئی وصیت ہو تو بتا دو، ہم تمہارے گھر والوں تک پہنچا دیں گے. زبان سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے. ایک مرتبہ اپنی آنکھوں سے حسین کی طرف دیکھا اور اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور گویا زبان سے کہہ رہے ہوں کہ بس اس غریب کا ساتھ نہ چھوڑنا، کوئی وصیت نہیں، بس اس کا ساتھ نہ چھوڑنا. اس جذبے کے ساتھ، یہی وجہ ہے کہ حسین جب وقت آخر رخصت کے بعد نکلے، جب بیویوں کے خیام سے حسین باہر نکلے اور سب کو سلام کیا، علیکم اللہ منی السلام، تم سب پر میرا سلام ہے آخر، اور جب باہر آئے اپنے زلزلہ کے سامنے پہنچے تو ایک مرتبہ دائیں جانب دیکھا، ایک مرتبہ بائیں جانب دیکھا، اپنے اصحاب کو یاد کیا، یا تعالی صفا ہو یا فرسان الحجا، کہاں ہو اے میرے شیرو، میرے دلاورو، میں حسین تمہیں پکار رہا ہوں، جواب کیوں نہیں دیتے؟ لاش آئے شہدا میں جنبش ہوئی، گویا کہہ رہے ہو مولا موت نے مجبور کر دیا، ورنہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ پکارے اور یہ غلام جواب نہ دے. اور اس کے بعد حسین ایک مرتبہ میدان میں آئے اور اب جو حسین نے مقابلہ شروع کیا، ہر طرف سے الامان والحفیظ کی صدایں بلند ہوئیں، یہاں تک کہ جنگ کرتے کرتے ایک موقع وہ آیا، حاتم غیبی کی ندا بلند ہوئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ. اور اس کے بعد ایک منظر وہ تھا جب سیدہ زینب ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو کر، جس کو تلہ زینبیہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ نشیب کی طرف جب ان کی نگاہ پڑی، فجالسوا شمر جالس علی صدرہ، کہ سمر ملعون حسین کے سینے پہ سوار تھا. آپ نے کہا عمر سعد تو دیکھ رہا ہے اور فرزند رسول کو قتل کیا جا رہا ہے. ایک مرتبہ حسین نے بہن کو اشارہ کیا کہ واپس چلی جائیں، اور جناب زینب واپس آ گئی خیمے میں. اب جب واپس آئی، تھوڑی دیر کے بعد ایک بہت ڈراؤنی سی آواز آئی، دیکھا تو زلجنا چلا آ رہا ہے، اس حالت میں آ رہا ہے کہ زین ڈھلکی ہوئی ہے، زین ڈھلکی ہوئی ہے، پیشانی پہ خون کا نشان ہے اور آوازیں نکال رہا ہے، الظلیمہ الظلیمہ، ظلم ہو گیا، انتہائی ظلم ہو گیا کہ اس امت نے اپنی نبی کے نواسے کو قتل کر دیا. اس کے بعد ایک مرتبہ زلجنا کو بیویوں نے اپنے گھیرے میں لے لیا، ہر بیوی رو رہی ہے، فریاد کر رہی ہے، بس آخری جملہ جناب سکینہ فرماتی ہیں کہ یا جواد،
اسقیا بھی ام قتل اتشانہ، کیا میرے بابا کو قتل سے پہلے انہوں نے پانی پلایا یا پیاسا ذبح کر دیا؟ اللعنت اللہ للقوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. دار الاوار ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں قرآن کریم اور سیرت معصومین کے مطابق اپنی زندگی استوار کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے جوانان عزیز کو علم عمل کی دولت سے مالا مال فرما، مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق کو فروغ عطا فرما. بار الہ جہاں جہاں عزاداری سے شدہ ہو رہی ہے، جلوس ہائے عذاب برآمد ہو رہے ہیں، عزاداری کو اور مومنین کو ہر طرح کی آفاتی اور جو سماوی سے محفوظ فرما. جو لوگ دہشت گردی انتہا پسندی خواجر ان کے اذان کو خاک میں ملا دے، اس زمین کو عدل و انصاف سے پر کرنے کے لیے، شہداء کربلا کا انتقام لینے کے لیے اپنی آخری حجت کے ظہور میں تاجیل فرما. ہم سب کے امام علیہ السلام کے انصار روان میں سے قرار دے.